قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے، یعنی میری امت میں سے، بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دوسروں کو پڑھائیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور خود تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی تعلیم دوسرے انسانوں تک منتقل کریں۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے شمار فرمائے۔ بائیسواں جز ہے قرآن کریم کا، سورۃ یاسین سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ ایک صلوات پڑھیے محمد والے پر۔ ترجمے کا آغاز کرتے ہیں، رحمان الرحیم، اللہ کے نام سے، یاسین، روایات کے مطابق یاسین رسول اللہ کے ناموں میں سے، القاب میں سے ایک لقب ہے، اور یہ بات بھی اس کا قرینہ بنتی ہے کہ بعد والی آیت میں قرآن کی قسم کھانے کے بعد رسول اللہ سے ہی خطاب ہے، گویا کہ پہلے نام سے پکارا اور پھر اگلی بات اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے۔ یاسین قسم ہے حکمتوں بھرے قرآن کی کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھے راستے پر، یہ قرآن غالب آنے والے مہربان کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ پر بہتان لگائے جاتے تھے، شاعر، ساحر، کذاب، مجنون، مختلف القاب سے مکہ والے رسول اللہ کو اذیت کیا کرتے تھے۔ تو بہت ہی خوبصورت اور دلیل کے انداز میں اللہ نے فرمایا کہ اے رسول، یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمتوں بھرا قرآن گواہ ہے، یعنی اگر کوئی اس قرآن کو پڑھے، جو باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں ان پر غور کرے، ان کا مطالعہ کرے، تو وہ ہرگز آپ کو نہ شاعر کہے گا، نہ مجنون کہے گا، نہ جھوٹا کہے گا، بلکہ وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یقیناً آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور یہ کلام بشر کا کلام نہیں۔ بس یہ جو فرمایا قرآن حکیم کی قسم، یعنی حکمت کی باتوں سے لبریز قرآن گواہ ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ ایسی باتیں کوئی مجنون نہیں کر سکتا، ایسی باتیں کوئی شاعر، کوئی کذاب، کوئی کاہن یہ نہیں کر سکتا، اور یہ قرآن کا چیلنج تھا، اگر نہیں مانتے تم تو پھر اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ اور سب کو بلا لو جن کو بلانا چاہتے ہو، اور تاریخ کسی ایک کے بارے میں بھی ہمیں نہیں بتاتی کہ کوئی آیا ہو مقابلے کے لیے، جس کو فخر تھا اپنی گفتگو پر، اپنے کلام پر، اور وہ رسوا نہ ہوا ہو دیکھنے والوں کے سامنے، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ کئی نسلوں سے اس سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر، اللہ کا کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس کی طرف اشارہ۔ یقیناً ان میں سے اکثر پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ پہلے بھی ان درسوں میں بیان ہوتا رہا کہ انسان کے اعمال اس کے دل پر اثر رکھتے ہیں، اور اگر انسان برائیوں میں، جرم کرنے میں حد سے آگے بڑھ جائے، اس کا دل ہدایت پذیری کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جیسے انسان اگر کوئی غلط چیز کھاتا رہے، پہلے بیمار ہوگا، پھر مرض بڑھتا رہے گا اور علاج کی گنجائش رہے گی، لیکن اگر علاج نہ کروائے، ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ پھر دنیا کی بہترین دوا اور بہترین ڈاکٹر بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو جو انسان کا خالق ہے وہ بتا رہا ہے، اے رسول آپ جب یہ پیغام لے کر آئے تو کچھ لوگ اپنی سابقہ زندگی میں اتنے برائیوں میں آگے چلے گئے اور انہوں نے جو نظام بنا لیا ہے یہ ہرگز اس سے ہاتھ نہیں اٹھائیں، یہ جانوروں میں بدل چکے ہیں۔ اب ان کی کیفیت بیان کرتا ہے قرآن کی، یہ ان کی کیفیت ہم نے کیا کر دی، بہت خوبصورت انداز ہے، توجہ فرمائیں۔ یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے سر اوپر کی طرف الٹے ہوئے۔ اب مکے کے کافروں کے گلے میں کوئی زنجیریں تو نہیں تھی لوہے کی جو ٹھوڑیوں تک آئی ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ انسان کی ناجائز خواہشات زنجیریں ہیں اس کے لیے، انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو گویا اس طرح سے اپنا لیے، ان کو ان کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو یہ گویا کہ ان کے گردنوں کے توک بن چکے ہیں، اور اتنے زیادہ توک ہے، آپ تصویر بنائیں، قرآن کا انداز بہت ہی خوبصورت ہے، تصویر انسان بنا سکتا ہے کہ ایک ایسا قیدی کہ جس کو اتنی زیادہ زنجیریں گردن پہ لپٹی ہوں تھوڑی تک کہ وہ پھر گردن ہلانے کی بھی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ کہا کہ ان خواہشات کی زنجیروں نے جدھر منہ کر دیا ہے، ادھر سے منہ ہلانے کی قدرت بھی، ادھر ادھر اوپر نیچے دیکھنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے، لہذا اے رسول آپ کی بات یہ سنیں گے، کیونکہ یہ جکڑے ہوئے ہیں اپنی دنیا پرستی میں، اور یہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ جو چلا جا رہا ہے اسی دنیا کی مستی میں، اور نہ اسے قرآن کی آیت ادھر ادھر اس کا چہرہ کرواتی ہے، توجہ ہٹتی ہے، نہ اللہ کے رسول اور اہل بیت کے فرامین سے اس کی توجہ ہٹتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون بنانے والا اللہ ہے کہ جو خواہش نفس میں اپنے آپ کو غرق کر دے گا پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے جکڑا ہوا قیدی ہے، اور سوائے جہاں وہ زنجیریں اس کی گردن کو اکڑائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہ کہیں اور دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ ان زنجیروں کو توڑ نہ ڈالے۔ یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک آ چکے ہیں، اور اسی لیے ان کے سر اوپر کی طرف الٹے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے مقمحون، اس کا ترجمہ سن لیں، مقمح جب جانور کو لگام ڈالنی ہوتی ہے تو لگام ڈالنے کے لیے اس کا چہرہ، اونٹ کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، اونٹ کو جب لگام ڈال کے کھینچا جاتا تھا پیچھے تو اس کی جو گردن ہے وہ اوپر کی طرف، منہ اس کا اوپر کی طرف ہو جاتا، تو وہ پھر چاہے بھی تو نیچے نہیں جھک سکتا کیونکہ وہ لگام اس کو روک کے رکھتی ہے۔ تو وہ جو اونٹ جس کی گردن اوپر ہوگی اور منہ اس کا اوپر ہو گیا لگام کی وجہ سے، اور وہ اب نیچے نہیں جھک سکتا، ادھر ادھر نہیں حرکت کر سکتا، اپنی گردن کو اپنے منہ کو حرکت نہیں دے سکتا، اسے کہتے تھے مقمح، یعنی یہ خاص قسم کا لگام دیا ہوا اونٹ۔ کہا کہ ان کی خواہشات نے ان کو ایسی لگام ڈالی ہوئی ہے اپنی مرضی کی کہ یہ اس مقمح اونٹ کی طرح ہیں، ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے، اے رسول یہ آپ کی بات بھی نہیں سن۔ اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا لہٰذا وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ یہ بھی خواہش نفس کا اثر ہے، قرآن نے بتایا ہوا ہے، کیا تو نے اس آگے آ جائے گا، کیا تو نے اس کی حالت پر غور کیا کہ جو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اب علم ہوتے ہوئے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، جانتا بھی ہے پھر بھی غلط سائڈ پہ جا رہا ہے، گویا یہ آنکھوں والا اندھا۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے ان خواہش پرستی کی وجہ سے گویا ان کے آگے بھی دیوار کھڑی ہو گئی ہے، ان کے پیچھے بھی، انہیں سوائے اپنی خواہش کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہر چیز مزیدار ہے، اور اگر خواہشات سے کچھ چیز ٹکرا رہی ہے تو پھر وہ چیز ہٹ جائے گی، خواہشات اپنی چیز پر باقی رہیں گی، اس چیز کو ماننے سے یہ انکار کر دیں۔ اور ان کے لیے کوئی فرق نہیں، اے رسول آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی یہ ان کی سٹیج آ چکی ہے اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ آپ تو صرف اسے تنبیہ کر سکتے ہیں، تنبیہ یعنی خبردار کرنا، ہوشیار کرنا، آپ تو صرف اسے تنبیہ کر سکتے ہیں جو اس ذکر کے پیچھے چلے، جو آپ بتا رہے ہیں فالو کریں، وہ گویا اثر لے گا اس کو فائدہ ملے گا اس خبردار کرنے کا، ورنہ مکہ والے سنتے تو سارے تھے، لیکن ہر سننے والے کو یہ قرآن فائدہ نہیں دے گا. آپ تو صرف اسے خبردار کر سکتے ہیں جو اس ذکر کی اتباع کرے اور بن دیکھے اس رحمان سے ڈرے، ایسے شخص کو مغفرت اور کریم اجر، عزت والے اجر کی خوشخبری سنا دیجیے. یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو کچھ یہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں. آگے بھیج چکے ہیں یعنی جو انہوں نے اعمال کیے، پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں یعنی مرنے کے بعد انسان کوئی جو برا کام یا اچھا کام کوئی بنیاد باندھ کے آیا، کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے آیا، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے. اور اگر کوئی بری عادت پیچھے چھوڑ کر آیا، کوئی برا گناہ کا سبب پیچھے اپنے بنا کر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوٹ کرتا ہے. تو فرمایا کہ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کیا مطلب؟ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ان کو بتائیں گے تم نے کیا زندگی میں کیا اعمال کیے تھے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آئے تھے، اس کے کیا اثرات ہوتے رہے معاشرے میں، اچھے یا برے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک روشن امام میں لکھ رکھا ہے. اب اس امام سے کیا مراد ہے؟ روایات اہل بیت دو قسم کی ہیں. کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن ہی فرماتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک کوئی تر ایسی چیز کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم نے ایک روشن کتاب میں اس کو لکھ رکھا. اور قیامت کے دن وہ، کیونکہ اس کتاب میں لکھی گئی نوٹ شدہ چیزوں کے مطابق فیصلے ہوں گے، اس کتاب کو امام بھی کہا گیا. اور قرآن مجید نے سورہ احقاف آیت نمبر 12 میں حضرت موسیٰ کی کتاب کو بھی امام کہا ہے، فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی. امام جس کو فالو کیا جائے، قیامت کے دن لوح محفوظ میں لکھی گئی چیزوں کو فالو کیا جائے گا. تو نے اچھا کیا تھا یہاں لکھا ہوا، تو نے برا کیا تھا یہاں لکھا ہوا، اسی کے مطابق فیصلے ہو گئے، لہذا اس کتاب کو بھی امام کہا گیا. اور ایک روایت میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ واقعہ لمبا ہے کہ جو نقل کیا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے علی کو بہت سارے علوم عطا کیے ہیں اور علی وہ امام مبین ہے، خداوند عالم اپنی باتوں کو بہتر جانتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اب یہاں تک بات کرنے کے بعد قرآن مجید، یہ پہلا جو شروع ہوئی ہے سورہ یاسین، یہ نبوت رسالت کے تذکرے سے، اور رسالت کس لیے ہوتی ہے، نبی کس لیے آتا ہے، وہ بیان کرنے کے لیے. پھر اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ ان کو آپ ایک بستی کا قصہ بیان کیجیے، اور ان کے لیے بستی والوں کو مثال کے طور پر پیش کیجیے جب ان کے پاس پیغمبر آئے تھے، جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کو، ان پچھلے دونوں کو تقویت بخشی، تو ان سب نے کہا ہم تو تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں. بستی والوں نے کہا تم تو صرف ہم جیسے بشر ہو اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو بس جھوٹ بولتے ہو. نبی کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں، اور ہم پر تو سوائے صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم تو آئے اس لیے کہ اللہ کی بات صاف صاف تمہیں پہنچا دیں. بستی والوں نے کہا ہم تمہیں اپنے لیے، اپنی بستی کے لیے منحوس سمجھتے ہیں، جب سے تم آئے ہو ہماری اتنی اچھی بستی تھی، پیسفل بستی تھی، تمہارے آنے کی نحوست سے ہماری بستی میں فتنہ برپا ہو گیا. انہوں نے کہا ہم نے فال نکالی ہے اور ہمیں اس فال نے بتایا ہے کہ تم لوگ نبی نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو، بلکہ تم منحوس لوگ ہو، تمہاری نحوست کا سایہ ہماری بستی پر پڑ گیا، اگر تم باز نہ آئے تو تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، یعنی پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ رسولوں نے کہا تمہاری بدشگونی، یعنی تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے، یعنی کیا اس لیے تم ہمیں منحوس کہہ رہے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی، تمہیں کوئی آ کر نصیحت کرے تم کہتے ہو منحوس ہے، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ ہم منحوس نہیں، ہم تو تمہیں جہنم سے بچنے کا راستہ دکھانے آئے۔ اب یہ کیس کی پروسیڈنگز ہو رہی تھی، بستی والے جمع تھے، بستی کے سردار جمع تھے، ان تینوں انبیاء کو درمیان میں کھڑا کر کے ان کی تفتیش کی جا رہی تھی، ان پر الزامات لگائے جا رہے تھے اور ان کے لیے سزا تجویز کی جا رہی تھی کہ ایک اللہ کا مومن بندہ جس کا قرآن نے نام نہیں لیا، اور یہ قرآن کا ایک سٹائل ہے، بستی کا ذکر کیا، روایات میں آیا کہ بستی کا نام انطاکیہ ہے، اور یہاں پہ حضرت عیسیٰ کے، جن کو انبیاء کہا گیا، یہ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، اور ان کو حضرت عیسیٰ نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے کہا ہم نے بھیجا، جو نبی کام کرے اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ اللہ نے نہ بستی کا نام لیا اور نہ اس، اب جو اس شخص کا تذکرہ ہے، اسے کہتے ہیں مومن، ایک مومن آل فرعون تھا، اسے کہتے ہیں مومن آل یاسین۔ یہاں پر روایات کے مطابق اس کا نام حبیب نجار ہے، یہ آیا اور اکیلا ہی انبیاء کو ڈیفینڈ کرنے لگا، اور اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ ہونا کیا، اپنی بستی اپنی قوم کے لوگوں کے رویے جانتا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ یہ انبیاء کے کتنے مخالف ہو چکے ہیں، اور میں نے جب آ کے ڈیفینڈ کرنا ہے تو انہوں نے میرے ساتھ کیا کرنا۔ اللہ نے بھی اس کا نام سورہ یاسین میں نہیں، لیکن اس کے کام کو تا قیامت قرآن کا حصہ بنا دیا، اور بتایا کہ مرد مومن کیسے ہوتے ہیں، ساری دنیا مخالفت کر رہی ہو، حق بات کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور انبیاء حق پر تھے، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ شخص آیا۔ اور شہر کے دور ترین کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، گویا کہ اس کو اچانک خبر ملی تھی کہ وہاں پہنچو، وہاں پر تو ان نبیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ یہ اس نے دلیل دی، اور اللہ نے اس دلیل کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اس کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور وہ راہ راست پر ہے، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں۔ اب اس نے بات بھی کی اور اپنی طرف سے بھی نصیحت کرنے لگا کہ میں کیوں کسی اور کو تمہاری طرح اللہ کا شریک بناؤں، کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں، جبکہ اگر وہ رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں کیوں اللہ کو چھوڑ کر تمہاری طرح انہیں شریک بناؤں، اگر میں ایسا کروں گا تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہذا میری بات سنو۔ اور کیا اس نے کہا؟ کہا تمہارے پروردگار پر، یعنی وہ صرف میرا نہیں ہے، ان نبیوں کا نہیں ہے، در حقیقت وہ ہم سب کا پروردگار ہے، ہم سب کو پالنے والا وہ ہے، تو میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہذا میری بات سنو۔ اور اس سننے سے کیا مراد ہے؟ سن تو وہ رہے تھے، سننے سے مراد ہے کہ مانو۔ اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہوتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، قرآن نے نہیں بتایا لیکن ہمیں روایات سے پتہ چلا کہ اس نے جب یہ باتیں کی تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، انہوں نے کہا کہ تو بڑا آیا، ہم جو نبی ہوں، جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، ان کو نہیں لفٹ کرا رہے اور ان کا ہم علاج کرنے جا رہے ہیں، تو کہاں سے آیا ان کا دفاع کرنے والا۔ انہوں نے اس مرد مومن کو پکڑا اور شہید کر دیا۔ اللہ نے اس کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا، گویا کہ وہ تو چند لمحے تھے جو گزر گئے، اگلی بات کا ذکر کیا۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، قیل ادخل الجنہ، یعنی یہیں سے سیدھا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور یہ دیکھیے کہ جو مومن ہوتا ہے کتنا مخلص ہوتا ہے، نبی کی تو بات ہی کچھ اور ہے، مومن کتنا مخلص ہوتا ہے۔ اس نے یہ سن کر اس کال کے بدلے میں یہ نہیں کہا اللہ میری قوم پہ لعنت کرے، بلکہ کہا کاش میری قوم کو پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہے، اور وہ یہ حرکت نہ کرتے، تاکہ جس نعمت میں اللہ نے مجھے داخل کیا ہے اس نعمت میں۔ اور یہی سبب تھا رسول اللہ کی ولادت کے ایام میں، یہی سبب تھا کہ رسول اللہ پتھر بھی کھا لیتے تھے پھر بھی سمجھاتے رہتے تھے۔ حریص علیکم کا مطلب یہ ہے، حریص ہم عام طور پہ نیگیٹو معنی میں یوز کرتے ہیں، لالچی، لیکن قرآن نے اس لفظ کو پازیٹیو ترین معنی میں رسول اللہ کے لقب کے طور پہ استعمال کیا، ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو حریص علیکم۔ اب حریص کا معنی آپ کو پتہ ہے، یہ حریص ہے کہ تم جنت میں جاؤ، لہذا تمہارے رویوں کو خاطر میں نہیں لاتا پھر بھی تمہیں نصیحت کرتا ہے، تم جو مرضی کہتے ہو پھر بھی تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے، پھر بھی تمہارے لیے تڑپتا ہے۔ بہترین امتی وہ ہے کہ جس کے دل میں انسانیت کی نجات کی تڑپ ہو، انسانیت کی مشکلات کا احساس کرتا ہو، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتا ہو، ورنہ یہ نسبت خدا جانے کیسی نسبت ہے کہ نبی کی زندگی، نبی کی سیرت کو نہ دیکھا جائے، نبی والے درد اپنے دل میں پیدا نہ کیے جائیں، نبی کے نقش قدم پر نہ چلا جائے، اس کے اہداف والے راستے پر نہ چلا جائے، اور ادھر ادھر کی باتوں میں زیادہ ان کو اہم سمجھا جائے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 سے ترجمہ، اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم کوئی لشکر اتارنے والے تھے، یعنی نافرمان قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے خواہ وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہمیں کسی فوج کی، کسی لشکر کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم جس چیز کو بھی حکم کرتے ہیں وہ ہمارا لشکر بن جاتی ہے، ہم ہوا کو حکم کر دیں تو وہ لشکر بن جاتی ہے، ہم بجلی کو حکم کر دیں وہ لشکر بن جاتی ہے، ہم پانی کو حکم کر دیں وہ لشکر بن جاتی ہے، کمزوروں کو اپنے اندر سے گزرنے دیتا ہے، طاقتوروں کو اپنے اندر غرق کر دیتا ہے، جیسے فرعون و حضرت موسیٰ کے قصے میں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہمارے نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے بڑا سمجھ رہے تھے، اور اس مومن کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، حبیب نجار جس کا نام آیا روایات میں۔ فرمایا کہ ہم نے کوئی لشکر نازل نہیں کیا، نہ ہی ہم نے کوئی لشکر نازل ہمیں کرنے کی ضرورت تھی، تو کیا کیا، وہ تو محض ایک زوردار چیخ کی آواز تھی، تو وہ لوگ اچانک بجھ کے رہ گئے، خامدون، فإذا ہم خامدون۔ یہ خامد، جب چراغ، کینڈل وغیرہ کچھ جل رہا ہو تو آپ اچانک اس پر پانی پھینک دیں یا زور سے پھونک ماریں اور وہ جلتا جلتا اچانک بجھ جائے، اس کے لیے عربی میں خامد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جتنے وہ بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے اور کیس بنا رہے تھے اور دعوے کر رہے تھے اور ہمارے انبیاء کو منحوس کہہ رہے تھے، جیسے جلتی ہوئی شمع بجھ جاتی ہے، ایک آواز ہم نے ان کی طرف بھیجی اور اس کے نتیجے میں وہ اچانک بجھ کے رہ گئے۔ ہائے افسوس ان بندوں پر جن کے پاس جو بھی رسول آتا ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی نصیحت سننے کی جگہ اس کا تمسخر بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی اب یہ انبیاء کے جو بات نہیں مانتے اور تمسخر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا مذاق بناتے ہیں، ان کی باتوں کا ان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، ان کو گزشتہ زمانوں کی طرف کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو اپنے سے پہلے والی قوموں کی طرف۔ اور یہ سارا کا سارا بات کس کے لیے بیان کی جا رہی ہے، نزول قرآن کے وقت مکہ میں جو موجود ہیں مشرکین، ان سے گویا کہ خطاب ہے کہ تم عبرت لو. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا اور وہ اب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون، یہ سب وہ قومیں تھیں جن کے بارے میں اہل مکہ اچھی طرح جانتے تھے، ان کے قصوں کی خبر تھی اور اپنے تجارتی سفر کے دوران ان کی بستیوں سے گزرا کرتے تھے، اور رسول اللہ نے بھی اپنے سفر میں اپنے اصحاب کو ان قوموں کی بستیاں دکھائی، قوم سمود کی بستی دکھائی، وہ کنواں بھی دکھایا جہاں سے وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، جہاں سے جس چٹان سے وہ نکلی تھی وہ بھی دکھائی، اور پھر فرمایا کہ یہاں سے جلدی باہر نکل جاؤ کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا. اللہ فرما رہا ہے کہ تم جانتے ہو تم سے پہلے تم سے کہیں زیادہ طاقت رکھنے والی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ہمارے انبیاء کو جھٹلا کر، تو تم عبرت کیوں نہیں لیتے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے؟ وہ چلے گئے، واپس نہیں آئیں گے، لیکن ان سب کو، یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. یعنی ان کے پاس تو لوٹ کر نہیں آتے، لیکن جتنے بھی ہلاک کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. یہ ساری بستیاں لوٹ کر آئیں گی، یہ ساری قومیں، عاد بھی، سمود بھی، فرعون بھی، نمرود بھی، سب کے سب ایک دن اللہ ان کو پیش کرے گا حشر میں اور ان سب کا حساب کتاب کرے گا. اگلی آیت میں جواب ہے اس کے لیے کہ جس کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مردہ کیسے زندہ ہوگا. تو اللہ مثال دیتا ہے کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے، اس کی ایک نشانی وہ زمین ہے جسے تم دیکھتے ہو کہ بنجر ہوتی ہے، اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا اور اچانک اس میں سے سبزہ نکل آتا ہے اور گویا کہ اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں جاندار پیدا ہو جاتے ہیں، صرف ایک پانی کے برسنے سے. ہمارے ایک حکم کے نتیجے میں پانی برستا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ جس زمین پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس پر پودے بھی آ گئے اور اس پر بے شمار قسموں کے کیڑے مکوڑے، جو تمہیں پتہ ہیں اور جو تمہیں نہیں پتہ ابھی تک، وہ ہم پیدا کر دیں. تو جو اس زمین کو بار بار مارتا اور زندہ کرتا ہے، وہ تمہیں بھی مارنے کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو یہ اگلی ساری نشانیاں جو آیات میں بیان کی گئی، یہ کس لیے؟ اس شخص کے لیے جس کے ذہن میں، اور وہ مکہ کے مشرک ہوتے یہ کہتے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے اور ہم سے بھی کہا جا رہا ہے، دعوت فکر کی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ آئے کہ یہ سارے کے سارے کیسے دوبارہ آئیں گے، ہم تمہیں بتاتے ہیں جیسے پتے جھڑ جانے کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی مارنے کے بعد ہم دوبارہ لے آئیں گے. جیسے زمین خشک ہونے کے بعد دوبارہ سرسبز ہو جاتی ہے، اسی طرح ان کو بھی ہم مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں گے. تو ان آیات میں اللہ دعوت دے رہا ہے کہ اس کائنات میں جو مختلف عمل پروسیس جاری ہیں ان کو دیکھو، تو جو وہ کر سکتا ہے وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے. تم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو جو یہ کر رہا ہے، ورنہ اس کی قدرت سب کچھ کرنے کا، یعنی اپنے اندر طاقت رکھتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس میں سے دانہ نکالا. دانے سے مراد وہ دانے جن سے غلہ اگتا ہے، گندم اور چیزیں اگتی ہیں جس میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں. اور ہم نے اس زمین میں گھنے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے پیدا کر دیے، قرار دے دیے، اور ہم نے اس زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے چشمے جاری کر دیے تاکہ وہ ان کی کھیتیوں کو پانی لگائیں، تاکہ وہ اس کے میووں میں سے کھائیں. اور یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں کیا، تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ یعنی یہ جو ابھی آج کل کمپین چل رہی ہے ڈیمز بنوانے کی، تو خدا بند عالم کہتا ہے کہ سورۃ الملک کی آخری آیت ہے، افرأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا تم نے کبھی غور کیا سوچا ہے کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین کے اندر چلا جائے، گہرائیوں میں چلا جائے، آپ بعض علاقوں میں جائیں جہاں واٹر ٹیبل پہلے اونچا تھا، تھوڑی سی زمین کھودنی بور کروانا پڑتا تھا پانی آ جاتا تھا. ابھی ہم سندھ میں گئے ہوئے تھے، وہاں کچھ وہ بتا رہے تھے اندرون سندھ میں کہ جی واٹر ٹیبل بہت نیچے چلا گیا. بہت اگر اللہ تعالیٰ واٹر ٹیبل کو کچھ زیادہ ہی نیچے کر دے تو کہتے تم نے کبھی غور کیا اگر ایسا ہو جائے. فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ، تو یہ پینے والا خوشگوار خوش ذائقہ پانی تمہیں کون لا کر دے گا؟ اگر تو انسانوں کے بس میں آ جائے تو وہ تو ایک بوتل کے اندر پیک کر کے اس سے بھی کمائی کر لیتے. تو جس نے تمہیں اتنا فری میں پانی دیا ہوا ہے اس کی ذات کا شکر ادا کرو. ہم نے اس میں سے اس زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے میووں میں سے کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، یعنی اس کا کوئی کام عیب والا نہیں ہے، کہ جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں کے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان کے، یعنی یہ جو انسان ہے، ان کے جوڑے بنائے اور ان چیزوں کے بھی جوڑے بنائے جن کا انہیں علم ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں، اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور چاند اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر ہے. تقدیر یعنی ایک چیز کو گویا کہ پلان کر کے، گائیڈ کر کے اسے چلا دینا اس طرف. یہ ایک بڑے حکمت والے غالب آنے والے دانا کی تقدیر ہے. یہ تو ایک مثال ہے سورج کی، ساری کائنات، یہ سارے پلینٹس، سارے سٹارز اسی طرح چلتے ہیں. اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح لوٹ جاتا ہے. کھجور کی شاخ جس پر پھل لگتا ہے، کھجوریں لگتی ہیں، جب وہ پھل اتار لیے جائیں تو آہستہ آہستہ وہ شاخ خشک ہو کے بالکل پتلی سی رہ جاتی ہے، اور چاند بھی آخر میں جا کر، مہینے کے آخر میں ایسا ہی ہو جاتا ہے. چونکہ قرآن مجید کا خطاب پہلا عربوں سے تھا، لہٰذا مثالیں وہ ہیں کہ جن سے وہ مانوس تھے اور ان کو تصور کرنا بڑا آسان تھا. کھجوریں اور انگور یہ بھی بڑے زبردست سمجھے جانے والے پھل تھے اس سرزمین کے. نہ سورج کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور یہ سب کے سب ایک خاص مدار میں تیر رہے ہیں. یعنی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی لائن جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کو چینج کر کے کہے رات کہے نہیں میں نے پہلے آنا ہے، اور دن کہے میں نے دوبارہ آنا ہے، ایسا نہیں کر سکتا. اور آپ جانتے ہیں جتنی انسان کی ہسٹری ہے پرانی وہ اسی دن رات پر بیسڈ ہے. اگر دن رات انسانوں کو پتہ ہوتا، کبھی کبھی 10 دن اکٹھے آ جاتے ہیں پھر ایک رات آتی ہے، کبھی 2 راتیں اکٹھی آتی ہیں، تو کوئی چیز بھی محفوظ. اب ہم آرام سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ ایک مہینہ پہلے، ایک سال پہلے، ایک صدی پہلے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسی طرح ہر روز دن اور رات آگے پیچھے آتے ہیں، تو کتنا عرصہ پہلے یہ ہوا ہوگا. لیکن اگر 10 راتیں پہلے آتی ہیں، ایک اچانک 10 راتیں آ جائیں، پھر ایک دن آئے، پھر دن کہے نہیں میں اب اتنے عرصے کے بعد آیا ہوں، میں 3-4 دفعہ تو مجھے آنے دو، آپس میں جھگڑے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں جہاں ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا ہے، گائیڈ کر دیا ہے، اس کے مطابق اپنے اپنے مدار میں تیرتی ہیں. یہ جو آیات ہیں ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم مختصر جتنا اشارہ آپ کی خدمت میں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اس علم سے مربوط ہے جسے ہم سائنس کہتے ہیں، ایسٹرونومی سے مربوط ہے، اور لکھنے والوں نے، تحقیق کرنے والوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی ہیں. اور قرآن مجید کا علمی معجزہ ہونا علمی اعتبار سے وہ انہوں نے ان کتابوں میں اس پر بحث کی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ روایات کے مطابق حضرت نوح کی کشتی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ساری دنیا میں باقی سب کچھ غرق ہو گیا تھا تو باقی انسانوں کی نسل کہاں سے چلی ہے؟ ان افراد سے، اور حیوانوں کی بھی نسلیں کہ جن کو حضرت نوح کی کشتی میں اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی چیزیں بنائی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ ہی کوئی ان کو بچانے والا نہ ہی ان کو بچایا جا سکے، سوائے اس کے کہ ہماری طرف سے رحمت ہو اور ایک معین مدت تک کے لیے انہیں زندگی کے فائدے حاصل کرنے کی اجازت دے دی جائے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو جو تمہارے سامنے ہیں، یعنی جو تم ابھی کر رہے ہو نہ کرو، ان سے بچو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی جو تم کر رہے ہو ابھی تمہارے سامنے اس سے بھی بچو نہ کرو، اور اس سے بچو جو ان گناہوں کے نتیجے میں تمہارے پیچھے پیچھے عذاب آ رہا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ان سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، صرف یہ کہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس کا جواب نہیں دیا، بچتے نہیں ہیں، گویا کہ سنی انسنی کر دیتے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے، اس سے عبرت نہیں لیتے، اس سے نصیحت نہیں لیتے۔ یعنی یہ جو پیچھے ہم نے نشانیاں بیان کی ہیں یہ عبرت والی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کروانے والی ہیں، لیکن یہ لوگ عبرت نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے عبرت نہ لینے کی؟ کوئی خواہشات ہیں جنہوں نے ان کو جکڑا ہوا اور یہ آپ کی بات نہیں سنتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، خدا کے راستے میں دو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں، کافروں کی علمی دلیل سنیے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ لاتے ہیں، بڑی علمی دلیل، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود نہ کھلا دیتے، مگر تم نہیں کہتے اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو پھر اللہ کو ہمارا محتاج ہے کہ ہم جیب سے پیسہ خرچ کریں؟ جس اللہ نے ہمیں دے دیا ہے وہ ان کو نہیں دے سکتا تھا، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں دیا ہے تاکہ دے کر آزماؤں، اور جن کو نہیں ملا ان کی بھی آزمائش ہے، تم دونوں کی آزمائش ہے، دینے جن کو ملا ہے وہ، جن کو نہیں ملا وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیسا رابطہ، اس کے احکام کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم لوگ تو کھلی گمراہی میں، یعنی تم جو کہہ رہے ہو خرچ کرو تم گمراہ ہو، ہم بڑے سمجھدار ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ مال کیسے کمانا ہوتا ہے اور کیسے بچا کر اسے رکھنا ہوتا ہے، اور پھر اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ یہ اصل میں سوال نہیں تھا، یہ اصل میں انکار ہوتا تھا، بھائی تم سے پہلے بھی یہی دھمکی دیتے تھے آنے والی ہے، کب آئے گی؟ یعنی نہیں آئے گی، یہ تمہارا ڈھکوسلا ہے۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کا تذکرہ شروع کرتا، یہ کس چیز کے منتظر ہیں سوائے ایک ایسی آواز کے، ایک چیخ کے، کہ جو انہیں اس حالت میں اپنی گرفت میں لے لے گی جب یہ اسی طرح آپس میں جھگڑ رہے ہوں، قیامت کب آئے گی، اللہ ہے یا نہیں ہے، فلان ہے، اور اپنی دنیا میں مشغول ہوں گے، اور وہ قیامت کی گھڑی اسی حالت میں، بس قرآن بتا رہا ہے کہ جب پہلی آواز آئے گی قیامت کے برپا ہونے کی، اس زمانے میں بھی لوگ اسی طرح بحث کر رہے ہوں، جھٹلا رہے ہوں، اور کیوں جھٹلا رہے ہوں گے؟ چونکہ اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو ڈینائی کرنے کے چکروں میں ہوں گے، تو وہ ان کو پکڑ لے گی، اور جب وہ پکڑے گی تو کیا ہوگا؟ پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس ہی جا پائیں گے، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ دوسری دفعہ ہے، پہلی دفعہ کو کہا صیحتن واحدہ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، سب کے سب جھٹلانے والے بھی اور ماننے والے بھی سب کے سب جہاں جہاں ان کو موت آئی تھی مرے تھے. یہاں قبریں اس لیے کہا کہ وہاں پر مکہ میں بھی رسم قبروں میں دفنانے کی تھی, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو قبر نہیں ملی وہ واپس نہیں آئے گی. تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. ان کے منہ سے کیا نکلے گا اس حالت میں, اب یہ قرآن اس لیے تصویر بناتا ہے تاکہ پڑھنے والا قرآن کو تصور کر, اپنے ذہن میں خدا نے صلاحیت دی ہے کہ انسان تصور کر سکتا ہے. کہیں گے یا ویلنا, اب اس کا اردو میں ترجمہ کرنا کوئی, انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ہائے ہماری تباہی, یا اس قسم کا جملہ ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں نا مر گیا کیا ہو گیا, اس قسم کے جب کوئی بہت بڑی مصیبت اچانک آ جاتی ہے. ہائے ہماری تباہی, ہماری خواب آرام گاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا. یہ وہی بات ہے, یعنی خود ہی سوال کریں گے اور پھر خود ہی جواب دیں گے, گویا کہ یاد آ جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے کہ جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اس کے پیغمبروں نے سچ کہا تھا. یعنی یہ وہی ہے جس کا ہم کہتے تھے کب آئے گی, یہ وہی ہے. اللہ نے سچ کہا تھا اور پیغمبروں نے, اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا. وہ تو بس ایک ہی چیخ ہوگی, پھر اچانک سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے, تو اس دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں تو بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے تھے. اس دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں جزا کسی چیز کی نہیں ملے گی سوائے اس عمل کے جو تم نے اس دنیا میں انجام دیے تھے. صلوات پڑھیے محمد والے. سورہ یاسین آیت نمبر 55 ترجمہ. آج یقیناً اہل جنت کیف و سرور کے ساتھ مشغلوں میں ہوں گے. شغل, اردو میں بھی شغل کہتے ہیں ایسی چیز جس میں جو انسان کرنے میں مصروف ہو, لیکن فاقہون, فاقہون یعنی آرام و سرور میں, ایسے کاموں میں جن سے وہ لذت حاصل کر رہے ہوں. آج کے دن یعنی قیامت کے دن وہ اور ان کے ازواج سایوں کے نیچے مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. وہاں ان کے لیے میوے اور جو کچھ وہ چاہیں گے موجود ہوگا. ان کے رحیم رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. اے مجرموں, آج تم الگ ہو جاؤ. اے اولاد آدم, کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ کیوں نہ کرنا؟ اس لیے کہ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن, واضح ہے اس کی دشمنی, کوئی ڈھکا چھپا دشمن نہیں. پھر بھی تم نے ہماری بات نہیں مانی اور اسی شیطان کی دکھائی ہوئی عارضی لذتوں کے پیچھے گئے. یہ جو آیت ہے وامتاز الیوم ایوہ المجرمون, الگ ہو جاؤ, یہ خود الگ کرنے کا حکم بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جو دنیا میں اکٹھے رہا کرتے تھے ان کو کہا جائے گا آج الگ ہو جاؤ. یعنی دنیا میں معاشروں میں مجرم اور اللہ کے اطاعت گزار اکٹھے رہا کرتے تھے, قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ اب تم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور انشاءاللہ سورہ صافات جو اس سے اگلی سورہ ہے اس میں آ جائے گا, کل ہم انشاءاللہ اس پر پہنچیں گے کہ جنتی, ایک جنتی اپنے جنتی دوستوں سے سوال کرے گا اور کہے گا ایک میرا ساتھی ہوا کرتا تھا, ترین یعنی ساتھ ساتھ ہی ہوا کرتے تھے, جو کہا کرتا تھا کہ تجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے, سچی مچی تجھے یقین ہے؟ چلو اوپر اوپر سے تو ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے, لیکن تو سچی کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد کوئی آج تک آیا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی تو آیا ہوتا, ایسی باتیں کیا کرتا تھا, وہ کدھر ہے؟ وہاں قرآن فرماتا ہے کہ فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اللہ اس کو بلند کرے گا یعنی اس کی دید کو، اور اس کو دکھائے گا کہ وسط جہنم میں اس کا وہ ساتھی موجود ہوگا، اور یہ پھر کہے گا قال تاللہ ان کدت لتردین، یعنی یہ اب آپ خود اس کو تصور کر سکتے ہیں، بعض دفعہ انسان جب کسی بہت ہی شوق سے گزرتا ہے تب بھی قسم کھاتا ہے، یہ کہے گا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، تو نے تو میرا بھی بیڑا غرق کر ہی دیا تھا، اللہ نے بچا لیا مجھے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سیپریشنز کرے گا، بعض لوگ جو دنیا میں اکٹھے تھے، بعض رشتوں کی وجہ سے اکٹھے تھے، قیامت کے دن نیک الگ، سیپریشن اس بیس پر ہوگی، اللہ کے اطاعت گزار الگ، اللہ کے نافرمان الگ، اور اسی کی بنیاد پر رشتے ڈیفائن ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا. اب دیکھیں شیطان کی اطاعت کو، یہ طولانی بات ہے، یہاں پہ بیان کرنا مشکل ہے. جو اطاعت کرتا ہے کسی کی، گویا وہ اس کی پرستش کر رہا ہے، اور اگر وہ خدا کے حکم کی اس نے بات سنائی تھی تو وہ اطاعت، وہ عبادت خدا کی ہو جائے گی، اور اگر بات بتانے والے نے شیطان کی بتائی تھی تو اطاعت کس کی ہو جائے گی؟ شیطان کی اطاعت. تیسری کوئی اطاعت اس کائنات میں وجود نہیں رکھتی. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری بندگی کرنا یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. میری عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلے جانا. اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ عقل صرف خواہشیں ہی تھی، عقل نہیں تھی تمہاری. ہمارے نبیوں کی باتیں، ہماری آسمانی کتابوں کی باتیں، عقل نہیں تھی تمہارے اندر، ان کی طرف بھی توجہ کر لیتے. اب یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. یعنی اب تم الگ ہو گئے ہو، اور الگ ہو کے تمہیں یہاں جانا، آج اس جہنم میں جھلس جاؤ اس انکار کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے تھے. یہ بس ایک سمجھانے کے لیے انداز ہے، چونکہ عام طور پر انسان زبان سے بات کرتا ہے، اور زبان سے جھوٹ بول کے بچ بھی جاتا ہے. خدا کہہ رہے کہ جہاں سے جھوٹ بولتے اس کو ہم سیل کر دیں، اور وہ بہانے بنانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے اس کو. اور جو ہماری امانتیں، ہاتھ پیر تم نے یوز کیے ہماری نافرمانیوں میں، وہ تمہارے خلاف گواہی دیں. ہماری ایسی عجیب و غریب عدالت ہوگی کہ تمہارے اپنے بدن بھی تمہارے خلاف گواہ بن جائیں. جیسے انسان کا مثلا اپنا موبائل ہو، اس نے خریدا ہو بڑے شوق سے، اور اس موبائل پر وہ کوئی جرم انجام دے، تو وہ اس کا پیارا موبائل ہی اس کے خلاف ثبوت بن جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، اسی موبائل کے اندر سیو شدہ چیزیں اس کے خلاف ثبوت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ نے جو چیزیں خلق کی ہیں، جن میں ہمارے ہاتھ پیر، ہماری جلد ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی قیامت کے دن بات کرے گی، ہم سے خبریں دے گی، اور جس زمین پر تم رہتے ہو، یوم اذن تحدث اخبار رہا، یہ بھی اپنی خبریں قیامت کے دن بتائے گی. پس صرف آپ کے موبائل کا جو اندر کارڈ لگا ہوا ہے یا اس کی بلٹ ان میموری ہے، صرف وہ نہیں سیو کرتی، بلکہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ اس کے ذرے ذرے سے ڈیٹا سیو کروانا جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سیو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آج کی زبان میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ قیامت کے دن جو اس نے جو کچھ سیو کیا اپنی میموری میں وہ بتائے گی، اور جو کچھ اس کی پشت پر تم انجام دیتے رہے ہو وہ سارا کا سارا تم، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا. اور مختلف عجیب و غریب اور زبردست قسم کے الفاظ میں اللہ نے اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو ہم تمہیں دکھائیں گے نہیں، تنہائیوں کی یا محفلوں کی، روشنی کی یا اندھیروں کی، سب کچھ تمہیں بتایا جائے گا اور دکھایا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، یعنی جہاں سے وہ دیکھتے ہیں وہ آنکھیں غائب کر دیں، یعنی ہم آج بھی یہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ راستے کی طرف لپک بھی جائیں تو کہاں سے راستہ دیکھیں گے؟ تو ہم نے آنکھیں دی ہیں تو دیکھتے ہیں، ہم چاہیں تو وہ آنکھیں ہی غائب کر دیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے مقام پر جہاں یہ ہے وہیں پر مسخ کر دیں، وہیں پر ان کو ہلاک کر دیں، ان کی شکلیں بگاڑ دیں، کہ نہ آگے جانے کی طاقت ہوگی ان میں نہ پیچھے پلٹ سکیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں خدا ان کو ہلاک کر دے۔ اور اس کی ایک مثال دی اللہ نے کہ ہم جس کو لمبی زندگی دے دیتے ہیں اسے خلقت میں الٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی پہلے بچہ تھا، پھر اس کے پہ جوانی آئی، پھر اس پہ بڑا روب اور بڑا تکبر اور بڑے کڑک کے بات کرنا اور بڑا اکڑ کے چلنا اور بڑا یہ کرنا اور وہ کر دینا، دعوے کرنا، پھر ہم نے اس کو تھوڑا اور لمبی عمر دی، پھر دوبارہ اس پر کمزوری آ گئی، پھر اپنے بچوں کے رحم و کرم پر، کوئی اس کو اس کا بیڈ گھسیٹ رہا ہے، کوئی اس کے کپڑے چینج کر رہا ہے، کوئی اس کا منہ دھلا رہا ہے، دوبارہ الٹا کر دے۔ لہذا اپنی طاقتوں پہ اتراؤ نہیں، ہم تمہیں دوبارہ ہمارے سامنے کمزور ہو کر پیش ہونا۔ اور ہم نے اس رسول کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی شعر اس کے شایان شان، کہ ہمارا رسول شاعری کرتا پھرے۔ شاعروں کے بارے میں کوئی قرآن کی رائے اتنی اچھی نہیں ہے، اور کیونکہ اس معاشرے میں شاعروں نے بہت غلاظت پھیلائی ہوئی تھی اور انتہائی بری قسم کی شاعری کیا کرتے تھے، اور چونکہ شعر کا اثر ہوتا ہے بڑا، جب رسول اللہ کے کلام کا اثر ہوتا تھا تو کبھی اس اثر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے عام لوگوں کہتے تھے یہ شعر ہے، لیکن وہ خود بھی جانتے تھے یہ شعر نہیں ہے، اور کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ اگر یہ غلط ہے تو اتنی تاثیر کیوں ہے اس میں۔ یعنی قرآن کریم جو پہلی دفعہ قرآن سن رہے تھے ان پر تاثیر رکھتا تھا، پتہ نہیں آج مسلمانوں پر قرآن تاثیر کیوں نہیں رکھتا، اور آج قرآن مجید کی طرف ہم لوگ جذب کیوں نہیں ہوتے؟ یہ غور کی اور عبرت کی بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والوں۔ ہم نے اس رسول کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی یہ اس کے شایع نشان ہے، یہ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے اور روشن واضح قرآن ہے، تاکہ جو زندہ ہیں انہیں خبردار کرے اور کافروں کے خلاف فیصلہ حتمی ہو جائے۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ زندہ سے مراد زندہ جو سانس لے رہے ہیں، یعنی جو قرآن کا اثر لے رہے ہیں وہ خبردار ہو جائے۔ قرآن کی نظروں میں جو اثر، جس پر تاثیر نہیں ہے اللہ کے کلام کی، وہ مردہ ہے، تاکہ جس میں ابھی تک جس کی نبض چل رہی ہے، جس میں کچھ احساس ہے، وہ خبردار کر دیا جائے اور ظالموں پر، کافروں پر اللہ کا قول حق ہو جائے، یعنی ان پر یہ کلیئر ہو جائے کہ بات ان تک پہنچ چکی ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چارپائے مویشی پیدا کیے، چنانچہ اب یہ ان کے مالک ہیں؟ یعنی پیدا ہم نے کیے، انہوں نے نہیں کیے، لیکن ہم نے ان کی طبیعتیں ایسی بنائی ہیں، نیچر ایسی بنائی ہے گائے کی، بھینس کی، اونٹ کی، بکری کی، کہ یہ ان کے مالک بن جاتے ہیں اور ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں ان کے لیے مسخر کر دیا، چنانچہ کچھ پر یہ سواری کرتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں دیگر فوائد، منافع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا کہ شاید انہیں مدد مل جائے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اور جگہ سے مدد لینے کے چکروں میں ہیں، انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا لیا تاکہ ان کی مدد کی جائے، حالانکہ وہ ان کی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے, اور یہ یعنی روز قیامت یہ بھی اور جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے یہ لوگ ان کا لشکر بن کر ایک ہی گروپ بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. اے رسول, ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کریں, ہم سب باتیں جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا تو پھر وہ اچانک ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے؟ پیدا کس چیز سے ہوا اور جھگڑا کس سے کرتا ہے, بحث کس کے بارے میں کرتا ہے؟ پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا. ایک شخص آیا تھا رسول اللہ کی, بس یہ آخری آیات ہے تمام کرتے اس کو, ایک شخص آیا تھا رسول اللہ کے پاس قبرستان سے ایک پرانی بوسیدہ ہڈی خراب لے کر آیا اور رسول اللہ کے سامنے پھینکا اس کو زمین پر اور کہا کہ اس کو کون زندہ کرے گا, یعنی اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا. قرآن نے فرمایا کہ انسان غور کرے کس چیز کس نطفے سے تیرا آغاز ہوا ہے اور کتنی سٹیجز سے وہ نطفہ گزرا ہے اور پھر تو یہ اکڑنے والا اور بحث کرنے والا انسان بنا ہے. جو وہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ, جو پہلی دفعہ کر سکتا ہے وہ اب تو یہ ہڈی کچھ ہے, پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں, تو جو کچھ نہیں تھا سے اس کو بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی انسان کو بنا سکتا ہے. یہ بہت ہی قابل غور بات ہے, توجہ فرمائیں. جو لوگ اللہ کا بس یا دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کا یہ انکار, ان کو اس پر زور نہیں لگانا چاہیے بلکہ اس پر زور لگائیں کہ یہ جو پہلی دفعہ ہمارا وجود ہے یہ کہاں سے آیا. کیونکہ اگر پہلی دفعہ کوئی ہے بنانے والا تو پھر یہ تو بیہودہ بات ہے کہ دوسری دفعہ مرنے کے بعد ہم کیسے پیدا ہو. ابھی تک اگر تمہیں پتہ نہیں چلا کہ پہلی دفعہ کس نے کیا تو اس کو ڈھونڈو, ورنہ یہ پہلی دفعہ کا وجود یہ تو خود تمہارا وجود تمہاری بات کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ تم بنائے جا سکتے ہو, اور دوسری دفعہ تو آسانی ہوتی ہے پہلی دفعہ کی نسبت, اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی آسانی اور مشکل معنی نہیں رکھتی, اس کے لیے پہلی دفعہ بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا تو دوسری دفعہ. صلوات پڑھے محمد والے. اے رسول, کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جنہیں جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر قسم کی خلقت کرنے کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت کے اندر آگ پیدا کر دی پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو. سرسبز درخت لکڑی ہے, اس کے اندر آگ کہاں سے ہوتی ہے, لیکن اچانک ایک کام کرتے ہو تم تو وہ ایسی آگ جلتی ہے جس سے تم گرمی بھی حاصل کرتے ہو, اور اگر وہ کنٹرول سے نکل جائے تو پھر بڑے بڑے شہروں کو, آج کل کیلیفورنیا میں مثلا لگی ہوئی تھی آگ, تو ساری ٹیکنالوجی اور ہر چیز کے باوجود وہ اپنا کام کر دیتی ہے. جس نے سبز درخت کے اندر تمہارے لیے آگ پیدا کی پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو. کیا وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ یعنی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا, کیوں نہیں؟ وہ تو بہت بڑا خالق اور بہت زیادہ علم رکھنے والا. وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا امر تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی. یہ بھی بتانے کے لیے, اللہ بیٹھ کر کن 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 نہیں کہتا, یعنی وہ ارادہ کرتا ہے تو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اگر آپ نے میں نے اپنے ذہن میں کوئی چیز بنانی ہو تو ہمیں کہنا پڑے گا اپنے ذہن کو بنا دے. جی میں اپنے ذہن سے کہوں آنکھیں بند کر کے کہ اپنے اندر پہاڑ بنا دے, ضرورت ہی نہیں ہے, صرف توجہ کرنی ہے اور وہ بنا دیتا ہے. تو اللہ میرے اور آپ کے ذہن سے بھی کئی زیادہ طاقت رکھتا ہے, وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. پس ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی بادشاہت ہے, اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ. صلوات پڑھیے محمد والے. انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کل نماز مغربین کے فوراً بعد سورہ صافات کا آغاز کریں. خداوند عالم قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ کی ولادت کے ایام میں پروردگار ان کی ذات اقدس کے صدقے میں ان کا بہترین پیروکار، ان سے محبت کرنے والا اور ایسا کہ جو قیامت کے دن ان کی شفاعت کے قابل ہو، پروردگار ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم.